الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم الحمد لله آج عام موقعوں کے مقابلے میں میرے لیے کچھ زیادہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ عام طور پر بھی مختلف موقعوں پر بات کرنے کا وقت اور موقع آتا ہے لیکن آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج اپنی والدہ کے موجود ہوتے ہوئے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اگرچہ سب سن تو نہیں رہے کچھ عورتیں ابھی بھی باتوں میں لگی ہوئی ہیں لیکن میرے لیے تو الحمدللہ یہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ والدہ کی موجودگی میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے ظاہر ہے اگر اپنے بچپن کو یاد کریں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی سب ان کے سامنے ہیں لیکن اگر کوئی ان سے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی وہ ہماری تعریف کرتے ہیں کہ ہم بچپن میں بہت شریف ہوا کرتے تھے خیر ہمارے بڑوں نے ہماری غلطیاں برداشت کیں اور ہمیں اپنے چھوٹوں کی غلطیاں برداشت کرنی ہیں یہیں سے اگر ہم بات آگے بڑھائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں ایک اہم ترین اور بہت بڑی بنیادی تعلیم اسلام میں قول کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کر کے دکھایا وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے بڑوں کی اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بڑے اپنے چھوٹوں کی غلطیوں سے درگزر کریں اور اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو اپنی زندگی میں بڑا بنایا آگے بڑھایا اور اسی سے کام آگے بڑھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھایا اور سکھانے کے بعد اپنی ہی زندگی میں ان کو آگے بڑھایا ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے چھوٹے تھے ان کو یمن بھیجا کہ وہاں پہ جا کے تمہیں قاضی بننا ہے وہاں کے تمہیں ذمہ داری سنبھالنی ہے گورنر کی حیثیت سے تم جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہاں جا کر کیا کروں گا میں تو ابھی کم عمر ہوں مجھے ابھی قضا وغیرہ اور فیصلے کرنے کا تو مجھے علم بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں اور دعائیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ کبھی بھی کوئی مقدمہ میرے سامنے آیا تو مجھے کبھی بھی کسی مقدمے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں کبھی شبہ نہیں ہوا اور مجھے کبھی اس میں مشکل پیش نہیں آئی بہت آسانی سے میں نے تمام مسائل حل کر لیے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی تو یہی سلسلہ ہے میں اسے بتا رہا ہوں کہ یہی سلسلہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا اور ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھایا ہمیں بھی اپنے چھوٹوں کو سکھانا ہے اور سکھا کر پھر اپنی زندگی ہی میں ان کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور کام آگے بڑھے اس کے لیے ہمیں دو کاموں کی ضرورت ہے یہ الحمدللہ جو یہاں سلسلہ چل رہا ہے دنیا کے مختلف ادارے چل رہے ہیں بفلوں میں مختلف جگہوں پر دینی تعلیم چل رہی ہے ہمارے طلبہ کا ادارہ ہے مدرسہ ہے اور اس کے علاوہ یہ مرکز ہے وہاں پر بھی دینی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں بھی بچے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مکاتب کی شکل میں مختلف الگ الگ ادارے ہیں دارالرشید ہے وہاں طالبات پڑھتی ہیں تو یہ جو مختلف کام چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں اسی طرح کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ دیکھو کام کرنے والوں کو تیار کرو اور کام آگے بڑھاؤ इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। काम आगे बढ़े उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है कि हम अपने आप के अंदर तवाज़ो पैदा करें, और दूसरी चीज ये कि बर्दाश्त, और तवाज़ो ही का नतीजा है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। यह मैं इसलिए खास तौर पर कह रहा हूं कि हमारी दीनी जमातों में आपस में नाइतफाकियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और उसकी वजह से आपस के इख्तलाफात, आपस में एक दूसरे की अयूब को बयान करना, और उसके नतीजे में होता है कि दीन का नुकसान हो रहा है और लोग दीन कबूल करने में और दीनदार बनने में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये मसलन जमात का काम है, उसमें अगर दो गिरोह बन गए तो ठीक है, दो गिरोह अपनी जगह पर हो, हमें अपने दीन का काम करना है। अगर मदरसे किसी जगह एक से ज्यादा हैं तो कोई हरज नहीं, करें, सब अपना काम करें, हमें दीन का काम करना है। अब इसमें अगर हम बर्दाश्त ना करें कि अच्छा नहीं, उनके यहाँ ये होता है ये गलत, उनके यहाँ ये होता है ये सही नहीं, तो उसकी वजह से सिर्फ अपना नहीं दूसरों का, यानी जिसकी बुराई कर रहे हैं वहाँ उनका भी नुकसान होता है और हमारे दीनी काम में भी नुकसान वाक़ होता है। तो ये दीनी कामों की तरक्की के लिए बुनियादी चीज दो हैं। एक है कि अपने अंदर हम तवाज़ो पैदा करें, ये ना हो कि हम कुछ कर रहे हैं और हम जहाँ जो काम कर रहे हैं वो सही है, और दूसरा है कि दूसरे अगर कुछ गलती कर लेते हैं तो उसको बर्दाश्त किया जाए। हर जगह के हालात होते हैं, हर जगह की मुश्किलात होती हैं। बाज़ ऐसे इदारे हम जानते हैं कि वहाँ पर डायरी वगैरह, तलबा में डायरी रखने का भी कोई अहतमाम लाजिम नहीं था, लिबास वगैरह का कोई अहतमाम लाजिम नहीं था। अब हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता वो उन मराहिल से गुजरे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह आ गए। बाज़ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर तालिबात के मदरसा है, हिजाब का अहतमाम नहीं है। ठीक है, जो जिम्मेदार हो उनसे बात कर ली जाए, लेकिन हमारा नुक्स ये है कि हम असल शख्स तक शिकायत पहुंचाते नहीं लेकिन आपस में बातें करते हैं। ये बहरहाल हमें इस चीज का एहतमाम करने की जरूरत है। जाहिर ये बात वो है जो पहले भी कई बार आ चुकी है कि दीनी कामों की तरक्की के लिए बुनियादी चीज ये है कि आपस में जोड़ हो, एक दूसरे की मुखालफत न हो, और उसके लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तवाज़ो और दूसरी चीज है कि हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करें। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला इस जमा होने को कबूल करे, अल्लाह ताला यहाँ की खिदमत को कबूल करे, और यहाँ जो खिदमत ये हाँ हो रही हैं और उसके अलावा और जितने इदारे जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपस में जोड़ पैदा फरमाए, जहाँ पर जो नुक्स है अल्लाह ताला उन नकायस की, उन कोताहियों को माफ फरमाए, दुरुस्त फरमाए, और दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा कर फिर आपस में जोड़ और इत्तेफाक और अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला अपनी रजा भी नसीब फरमाए। अब बहरहाल आज के लिहाज से रमज़ान चूंकि करीब है तो उस लिहाज से चंद बातें मुख्तसरन कर लेते हैं कि चूंकि ये सिलसिला तो कब से चल रहा है ख्वातीन का, तो बस अखीर में अब ये मुख्तसर चंद बातें हम ताकि जहन में भी रह जाएं और उसको हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें और उसके लिहाज उस पर हम बात ख़त्म करके फिर ताकि अमली तौर पर अपने आप को तैयार करें। हम सिर्फ खुलासे के तौर पर देख लें कि कुरान करीम ने हमें जो नसीहतें की, जिसको शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी फज़क्किर बिल्कुरान, तो कुरान करीम के जरिए से नसीहत करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। कुरान करीम की नसीहतें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, पूरा कुरान करीम नसीहतों से भरा हुआ है। हम सिर्फ इस तरह करते हैं खुलासे के तौर पर कि कुरान करीम की सबसे इब्तदाई, दरमियानी और अखीरी आयात को देख लें कि उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक दिया है। जाहिर है ये एक तरह से पूरे दीन का खुलासा और निचोड़ होगा। कुरान करीम की इब्तिदा, और ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत कुरान करीम में नाजिल हुई वो सूरह फातिहा है, और कुरान करीम में तरतीब के लिहाज से सबसे पहली सूरत जो रखी गई है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का खुलासा है। अब उसमें अल्लाह ताला ने जो हमें सबक दिया है, बहुत से सबक हैं लेकिन जाहिर उनमें से मैं असल एक दो बातों को बयान करना चाह रहा हूँ। जो अहम सबक अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो इंसान को इंसान की ज़रूरत बताई कि इंसान को ज़रूरत है अल्लाह ताला के साथ अपना राबता कायम करने की। हम बहुत से काम करते रहते हैं, देखो मैंने ये काम कर लिया, देखो किसी ने खाना अच्छा पकाया तो अच्छा मैंने ये अच्छा खाना पकाया है, देखो ये खाना सबको पसंद आया इसलिए ख़त्म हो गया। हर एक अपनी अपनी खुशी होती है, ये औरतों के लिहाज से मर्दों के लिहाज से अपनी खुशी की चीज़ें होती हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें तालीम ये दी कि देखो जब कोई अच्छा काम अल्लाह ने करवा लिया है, कोई अच्छे काम की अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, تو سب سے پہلا لفظ جو قرآن کریم میں آیا وہ الحمدللہ رب العالمین کہ کوئی بھی تعریف ہو تو ذہن اپنی طرف نہیں، کسی انسان کی طرف نہیں، مخلوق کی طرف نہ لے جاؤ، اللہ کی طرف لے جاؤ. یہ ایک سبق آج کا ہمارے لیے ہو گیا کہ جب بھی کوئی تعریف ہو، اپنی خوبی، کسی کی خوبی، کسی کا کوئی کمال، یہ سوچو کہ اللہ نے اس کے اندر یہ کمال رکھا، اس وجہ سے یہ کمال آیا ہے. اپنی کوئی تعریف کو تعریف ہی نہ سمجھو، اپنے کسی کمال کو کمال نہ سمجھو. یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا کہ الحمدللہ ہر تعریف اللہ کے لیے، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی کوئی کمال، کوئی اچھائی کرتا ہے، اللہ کی توفیق ہی سے کرتا ہے، اور جب تک اللہ نے توفیق دی تب تک کرتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. ہر چیز اسی لیے قرآن کریم نے بتایا کہ دیکھو انسان ایک وقت آتا ہے کہ اس میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور بڑھاپا آ جاتا ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ بڑھاپا بھی آئے گا، بیماری بھی آئے گی، موت بھی آئے گی، وہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو کچھ درمیان میں اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کو امانت سمجھا جائے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھا جائے. یہ چیز اگر انسان میں آ گئی تو قرآن کریم کا پہلا سبق اور پہلی نصیحت ہمیں حاصل ہو گئی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو اہم ہے سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی وہ ہے کہ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو یا چاہے وہ بڑے سے بڑا فاسق ہو، ہدایت کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اسی لیے ہمیں سکھایا کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو شاید یہ خیال بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حکم یہ ہے کہ دعا مانگو اور مزید دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے کہ ہدایت کا کی کوئی انتہا نہیں، جتنی انسان ہدایت میں ترقی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ آگے بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہوتی رہے گی. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، حالانکہ اتنے کمال پر تھے جتنے کمال پر کبھی کوئی پہنچ نہیں سکا، تو ہم جیسے لوگوں کا کیا کہاں درجہ آتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگنے کے محتاج نہ ہوں. تو اس لیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت کی دعا مانگتے رہو، ہدایت کی دعا مانگتے رہو. پھر ہدایت کی وضاحت کر دی، یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہدایت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی. ہدایت کی وضاحت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہدایت کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، پیغمبر والا راستہ، اس لیے کہ وہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو ہدایت، اور صحیح معنی میں ہدایت وہ ہے، اس کے لیے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ہم سے پہلے جو بڑے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. ہمارے زمانے میں جو اللہ والے ہیں کیا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ بہت ضروری ہے. ابھی کسی سے بات چیت ہوئی تھی، چونکہ تذکرہ آ گیا تو ایک بات ذہن میں آ گئی کہ کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، ایک عجیب بیچارے کوئی شخص تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، اور سوال اٹکا ہوا تھا کہ ہم حدیث کے بارے میں جب تحقیق کرتے ہیں تو حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں فلانا راوی ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانے کے بارے میں یہ کہا گیا، صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بس صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، صحابہ سے بھی بعض گناہ صادر ہوئے تھے، تو ان سے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، ولیعاذ باللہ. یہ سوال تھا جو کسی پڑھے لکھے شخص کے، دیندار شخص کے ذہن میں آیا. تو ظاہر ہے کہ یہ وہی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں. یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کو جو جواب دیا، اور اس کے اگر کسی اور کو یہ سوال ذہن میں ہو تو ظاہر ہے جواب تو اس کے بالکل بہت واضح انداز میں دیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یعنی بات واضح ہو گئی. لیکن ہمیں جو اصول ذہن میں رکھنا ہے، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ ہمارے بڑوں نے کیا ہمیشہ سے، تابعین کے زمانے سے ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کو سب نے عادل مانا، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرے گا کہ یہ سچا تھا جھوٹا تھا، کوئی صحابی کبھی بھی کسی گناہ پر قائم نہیں رہا. یہ اجماعی بات ہے، کوئی کسی صحابی سے کبھی بھی کوئی غلطی ہوئی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی کرنے کے بعد اس پر قائم رہا ہو، اس سے توبہ کرنا بھی پھر اس کا ثابت ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ غلطیاں ان سے کروائی گئی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی ثابت ہو جائے کہ فلانی غلطی اگر کوئی کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے. تو غلطیاں ان سے یہ کروائی گئیں تاکہ ہمارے سامنے ہر طرح کے طریقے واضح ہو جائیں امت کے سامنے. تو خیر ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کے انعمت علیہم کے طریقوں پر ہم جمے رہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم بزرگوں کے واقعات پڑھیں, صحابہ کے, تابعین کے اور بزرگوں کے, اللہ والوں کے واقعات پڑھیں, سنیں, تاکہ ان کی زندگی ہم دیکھیں گے تو ہمیں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ذرا جذبہ پیدا ہوگا. اسی وجہ سے رمضان میں یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص طور پہ جمع فرمایا تھا کہ اکابر کا رمضان, اور پھر حضرت نے اس پر اضافہ کیا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کا رمضان, کہ اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کس طرح گزارتے تھے. روزانہ کے 30 سے زائد پارے, تقریباً 35 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول تھا رمضان المبارک میں. عام ایام میں بھی روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا. ظاہر ہے جو شخص روزانہ عام دنوں میں مصروفیات کے ساتھ 10 پارے اگر پڑھے گا تو رمضان میں 35 پارے پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا, وہ دوسرے کام بھی کر لیتے تھے اور قرآن بھی پڑھ لیتے تھے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے تلاوت کی مقدار ہمیں بڑھانی ہے. بڑھانے کے لیے ظاہر ہے صرف رمضان کی پہلے دن سے اگر ہم اضافہ کریں گے تو مشکلیں, ابھی سے تھوڑا تھوڑا اہتمام شروع کر دیں. جو شخص سال بھر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے تو رمضان میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں شروع کرے اور اسی میں بہت زیادہ پڑھ لے, یہ عام طور پہ ہوتا نہیں, اور اگر ہوتا بھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دل لگا کر نہیں ہوتا. تو بہرحال تلاوت کا اور عبادتوں کا اضافہ رمضان میں کرنا ہے, ضرور کرنا ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. لیکن اس کا خیال رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ بس نمبر بڑھا لیں, یہ نہ ہو کہ نمبر بڑھا لیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کوالٹی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی ہوتی ہے, کہ تعداد صرف نہ بڑھا لیں کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے, بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے دھیان سے پڑھی, یہ بھی خیال رکھنا ہے, کتنے توجہ سے پڑھے, کتنی غفلت سے پڑھے اور کتنا دھیان دیا, دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تسبیحات پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے 10,000 درود شریف آج پڑھ لیا, ٹھیک ہے پڑھ لیا ہوگا, لیکن کون سا پڑھا اور کتنے دھیان سے پڑھا. ایک شخص کہتا ہے میں نے تو صرف 100 مرتبہ پڑھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جس نے 10,000 مرتبہ پڑھا اس نے غفلت کے ساتھ اور صرف مختصر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہو, اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا ہے اس نے پورا درود ابراہیم پڑھا ہو, وہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے فرق ہے, درود کا فرق ہے, دھیان کا اور بے توجہی کا فرق ہے. رمضان میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ کرنا ہے, لیکن یہ نمبر بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھیان لگانے کی کوشش کریں. اور صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف تعداد بڑھا لیں, اپنے جی کو خوش کریں کہ ہاں آج ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا. کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن صرف نمبر کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کتنے ہیں قرآن پڑھنے والے, اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھ نہیں رہا ہے, بس ختم کرنا ہے. آج مجھے طے کر لیا میں نے کہ مجھے 10 پارے پڑھنے ہیں, تو اتنا تیز تیز کہ کوئی حرف صحیح نہیں ادا ہو رہا. اب ظاہر ہے اس کو قرآن پڑھنا یہ ثواب کے لیے نہیں کہا جائے گا, یہ صرف نمبر بڑھانے کے لیے کہا جائے گا, جس کی ظاہر فضیلت نہیں, بلکہ قرآن کو غلط پڑھنے کا کہیں گناہ نہ ہو جائے. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. بہرحال جذبہ ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, اور قرآن کریم کی تلاوت, تسبیحات میں اضافہ. تسبیحات میں خاص طور پہ 3 تسبیح ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بہت فضائل کتب احادیث میں آتے ہیں. اور دوسری چیز ہے استغفار. حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 3 بڑی فضیلتیں ایک ہی حدیث میں بیان کی گئی. اس کے علاوہ کئی فضائل ہیں کہ جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر فکر میں, ہر پریشانی میں نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں, ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب, جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچا دیتے ہیں. جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے, جس کے خاندان میں کوئی پریشانی, جس کے گھر میں کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف, کوئی خارجی پریشانی, کسی کو مردوں میں ہوتا ہے بسا اوقات کوئی پیسوں کے لحاظ سے تنگی ہوتی ہے, جاب نہیں مل رہی. حدیث نے کہا, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ استغفار کا کوئی اہتمام کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام مشکلات آسان کر دیتے ہیں. قرآن سے بھی ثابت ہے, سورہ نوح کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ دوسری تسبیح ہو گئی استغفار کی, اور تیسری تسبیح ہے درود شریف کی. ظاہر ہے اتنے فضائل ہیں, موقع ملے تو ضرور فضائل درود شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے فضائل درود شریف, اس میں جو فضائل لکھے گئے ہیں اس کا اہتمام سے مطالعہ کریں, یا تعلیم کے طور پر بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کریں, تعلیم میں سنیں اس کا. ظاہر ہے کہ اسی میں اس کی تفصیلات ہیں, ہم مختصر سے ابھی آج کی بات میں اس کے فضائل کا ذکر تو نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال یہ بھی ہے درود شریف کے فضائل میں بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے, آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی, گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, درجات کی بلندی ہے, اللہ کی رحمتوں کا کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے, پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے, کئی منافع ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تین چیزوں کا اہتمام کر لیں, تسبیح, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار اور درود شریف. دنیاوی فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں اور دینی فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں, اتنے ہیں کہ واقعتاً آج اگر صرف ایک کے بارے میں بات کریں تو بات ختم نہیں ہو سکتی. اس میں ایک اور بات ذہن میں رہے, جب ہم بات کرتے ہیں فائدے کی, جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ فائدہ ہم کہتے ہیں کہ چلو اخروی فائدہ ثواب ملے گا, دینی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, اس کا تذکرہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. ہم جب زبان سے کوئی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی نورانیت ہماری زبان پہ, اس کی برکت ہماری زبان پہ آتی ہے, اور ظاہر ہے وہی برکت ہمارے اندر اترتا ہے. ظاہر ہے ہم دعا کے ذریعے سے جب اندر نکلتے ہیں تو ہمارے دل, ہمارے ہر اعضاء اندر کے جو ہیں وہ اس سے اس کی برکت اس کو حاصل ہوتی ہے, اس کے منافع حاصل ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دے دوں, ایک صحابی تھے, صحابہ کی ایک جماعت کسی جگہ جا رہی تھی, راستے میں ایک جگہ کوئی عرب قبیلہ تھا, مسلمان نہیں تھا, تو ان سے کہا کہ دیکھو اس زمانے کا دستور تھا کہ جو قبیلہ کہیں سے گزرے گا تو وہاں والے ان کی ضیافت کریں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں مسافر ہیں, کچھ ضیافت کا کچھ نہ کچھ انتظام کر دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے. انہوں نے نہیں کیا. ان میں ایک شخص تھا جس کو زہریلے جانور نے ڈس لیا, ایک واقعہ یہ ملتا ہے. دوسرا واقعہ ملتا ہے ایک صحابہ کی جماعت جا رہی تھی جہاں پر کوئی شخص تھا جس کو دماغی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس کو رسیوں میں باندھا ہوا تھا. بہرحال دونوں واقعوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ان کو جو پر جس کو تکلیف تھی اسے صحابہ کے پاس لائے, یا صحابی کو بلایا ان کے پاس لے گئے. دونوں واقعے ہیں, اور انہوں نے ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. تین دن اس طرح دم کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ایسی بیماری جس کا علاج کوئی نظر نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, کیا ہوا, سامنے والے کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے, یا سامنے والے کی دماغی حالت ایسی ہے کہ مجنون ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا اثر تھا, نظر کچھ بھی نہیں آیا, لیکن سامنے والے پر اثر یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا, اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ اثرات ہمارے زبانوں پر, ہمارے دل پر, ہمارے تمام اعضاء پر اثر کرتے ہیں. اس کا فائدہ, اچھے کلمات کا فائدہ, برے کلمات کا نقصان ہمارے زندگیوں پہ ہوتا ہے. قرآن نے اسی کو کہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, دیکھو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھ سکتے ہو, اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک صحابیہ تھی, ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا غلط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا, کسی کی برائی کے بارے میں چھوٹا سا جملہ تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی پر اس کلمے کی برائی غالب آ جائے گی. سمندر کا پانی, جس میں بہت سی جگہوں پر تو گٹر وغیرہ کا جتنا گندا پانی ہوتا ہے, لوگوں کی نجاستیں ہوتی ہیں, سب سمندر میں ڈال دی جاتی ہیں, وہاں جا کر سب ختم ہو جاتا ہے. تو سمندر کا پانی جو اتنی گندگی برداشت کر لیتا ہے اور گندا نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی پر یہ کلمے کی گندگی غالب آ جائے. کتنا گندا ہوگا, اور ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو اس کے زبان پر اثر، اس اثر ہمارے دل پر جب جاتا ہے اور ہمارے اعضاء وغیرہ پر اس کا اثر جب جاتا ہوگا تو کیا حال ہوتا ہوگا؟ سمندر پر جب وہ غالب آ سکتا ہے تو ہمارے اندر کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو اب ان گندگیوں سے پاک صاف کرنے کی، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن حدیث سے ثابت ہیں اور ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سال بھر میں غلطیاں ہوئیں، رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ عبادتوں کو کا اہتمام زیادہ کریں، استغفار کا، تسبیحات کا اہتمام زیادہ کریں، تلاوت کا اہتمام زیادہ کریں، نمازوں کا اہتمام زیادہ کریں، گھر کے جو افراد ہیں ان کو نمازوں کا اہتمام کرائیں، سنتوں کا اہتمام اور بڑھا دیں، اور ان میں پھر رمضان میں جب عادت ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ظاہر ہے کہ انفرادی عبادات میں تو انسان کر لیتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس میں پھر وہی غیبت اور برائی وغیرہ آ جاتی ہیں، پھر وہی گندگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچانے کا اور زیادہ باتیں کرنے سے بچانے کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے۔ یہ رمضان میں ہم اعمال جب کریں تو اس میں ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ اب ہم دیکھ لیں کہ رمضان کے بعد کیا چیزیں باقی رکھنی ہیں، اور اس کا ہمیں طے کرنا ہوگا رمضان ہی میں۔ اس لیے کہ رمضان کے بعد ہم طے کریں گے تو عید کا دن تو چلو خوشی کے دن میں گزر گیا، دوسرا دن آرام کرنا ہے، چھٹی ہے، چند دن اور چھٹیوں کے گزار لیے، اس کے بعد تو رمضان کے پورا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان پھر تلاوت کرنا چاہے گا، نہیں ہو سکتی، تسبیحات کرنا چاہے گا، نہیں اب دل نہیں لگ رہا، فلانی مصروفیت۔ تو بہرحال رمضان میں ہی طے کرنا ہے کہ میں رمضان کے بعد کتنا وقت نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اپنے لیے طے کر لیتا ہے، کوئی بات طے کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ قرآن نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو ہر شخص اب ہر ایک کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ یہ رمضان ہمیں عبادتوں کا اہتمام انشاءاللہ زیادہ کرنا ہے، اور عبادتوں کا اہتمام اس طرح کہ پھر رمضان ہی میں طے کر لینا ہے کہ رمضان کے بعد مجھے کون کون سی چیزیں باقی رکھنی ہیں۔ یہ بس اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان اور ہمارا یہ بیٹھنا اور سننا آج کے لیے کامیاب ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ سبق ایک طے کرنے کی بات ہو گئی۔ اب بہرحال چونکہ میں سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کا ذکر کر رہا تھا تو اس لحاظ سے اسی کو پورا کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ہدایت اور یہ بتایا کہ ہدایت یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں ایک اور چیز بتائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کوئی ہدایت کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور ہم نے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے صراط الذین انعمت علیہم پہ عمل کر لیا۔ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو طرح کے گمراہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حق بات معلوم کرنے کی زیادہ کوشش ہی نہیں کی اور غلطی پر رہے، اور دوسرے وہ گمراہ ہوتے ہیں جن کو حق بات معلوم ہے اور ضد کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں مانتے، ضد ہے حق بات کو نہیں مانتے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو حق بات جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ ہم لوگوں میں بھی ہوتا ہے، ہم نے کوئی بات کہہ دی، سامنے والے نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بات پہ جمے رہے، اڑے رہے کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے، چاہے میری بات غلط لگ رہی ہے لیکن مجھے اپنی غلطی ماننی نہیں۔ یہ مغضوب علیہم والا طریقہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال انسان غلط کام کرے، غلط بات کو پہچان نہیں سکتا تو ضال ہے، اور اگر غلط کام کو پہچان کر بھی اس پر جمع رہتا ہے اور ضد کرتا ہے تو مغضوب علیہم کا طریقہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کون سے ایسے طریقے ہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین، جو گمراہوں کے طریقے میں آ گئی ہیں۔ اب میں صرف چند ایک باتیں جو ہماری زندگیوں میں عام طور پہ ہوتی ہیں کہ دیکھو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں جو چیز نہیں ہوئی وہ چیزیں، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں نہیں برتھ ڈے منانے میں کیا ہے، یہ برتھ ڈے کن لوگوں کا طریقہ ہے، وہی یا غیر المغضوب یا مغضوب علیہم یا ضالین کا طریقہ ہوگا۔ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دو وہاں پہ لوگ خوشی کے دن منایا کرتے تھے، نیروز مہراجان وغیرہ، نیو ایئر نیروز، نیا روز، یہ نیو ایئر تھا ان کا، وہ منایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں نہیں اسلام میں دو عیدیں ہیں، یہ دو عیدیں مناؤ، ان عیدوں کو ختم کرو. تو یہ نیو ایئر مناتے ہیں یا برتھ ڈے مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں. اب بہرحال قرآن نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ پورے اسلام میں آ جاؤ، مغضوب علیہم اور ضالین، جو بھی غلط لوگوں کے طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو اور خالص اسلامی طریقہ اختیار کرو. خالص اسلامی طریقہ کون سا ہوگا؟ جو انعمت علیہم کا طریقہ رہا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کا طریقہ رہا، وہ انعمت علیہم کا طریقہ ہے. یہ ایک بہت اہم اصول ہے تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ کون سی چیز ہمارے اندر وہ ہے جو نیک لوگوں والا طریقہ ہے اور کون سی چیز وہ ہے جو غلط لوگوں والا طریقہ ہے. اب ظاہر ہے یہ کہ قرآن کریم کی ابتدا تھی اور انتہا پہ ہم آتے ہیں، درمیان والے کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اب وقت بھی شاید کافی ہو گیا، کہ انتہا قرآن کریم کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو عمل کرو اس کی حفاظت کرو. تعوذ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ظاہر ہے ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، بس اتنا ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب کرو تو یہ نہ خیال کرو کہ اب ہم نے کر لیا، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی ایک میں مثال دے دوں، اور شاید آج کل یہاں بفلو کے لحاظ سے مثال زیادہ اچھی بیٹھے گی، کہ سنا ہے کہ یہاں کچھ دنوں کے بعد کیمپنگ کا پروگرام بن رہا ہے. عام طور پہ جب کیمپنگ ہوتی ہے تو اس میں وہاں پر مچھر بھی زیادہ ہوتے ہیں، مچھر سے بچنے کے لیے دوائیاں ملتی ہیں، لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جہاں زیادہ مچھر ہوں گے وہاں زیادہ دوائی لگائی جائے گی. یہ کیا چیز ہے کہ ہم وہاں پر گئے اور وہاں جہاں مچھر ہیں وہاں پر ہم نے دوائی استعمال کی، جہاں زیادہ مچھر ہیں وہاں زیادہ دوائی استعمال کی. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ دیکھو قرآن کریم ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، عمل کرو، لیکن عمل کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرو، اس لیے کہ شیطان جو مچھر کی طرح ہم پر اثر ڈالتا ہے، اپنی وہ دل پر اثر ڈالتا ہے، دل پر زہر اپنا ڈالتا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. انسان مکان بناتا ہے تو مکان کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا کہ دروازے بھی کھلے ہوں، تالا بھی نہ لگائے، اندر قیمتی سامان بھی ہو، اس لیے کہ چور آئیں گے اور اس میں چوری کر لیں گے، نقصان پہنچائیں گے. حفاظت کے لیے لوک لگاتا ہے، الارم سسٹم لگاتا ہے، بعض لوگ کیمرا سسٹم لگاتے ہیں، جیسی ضرورت. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم معوذتین کا بھی اہتمام کریں، پڑھنے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کر لیا کرتے تھے. یہ کیا تھی؟ ایک طرح سے کوٹنگ ہے، چاہے ہمیں نظر نہیں آتی، ایک طرح سے اپنے جسم پر پوری کوٹنگ ہو جاتی ہے کہ انسان نے تعوذ پڑھ لیا، پھونک ماری اپنے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، سر پہ اور پورے جسم پہ پھیر لیا، تو گویا کوٹنگ ہو گئی، اب شیطان اثر نہیں ڈالے گا، اب پوری رات شیطان سے حفاظت ہو گئی، سحر کا اثر نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں سحر ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کہنے سے کیا ہوگا؟ سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو تعوذ، معوذتین کا اہتمام کیا جائے، آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، تو ان چیزوں کے اثرات ہوتے بھی نہیں، اور اگر ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں، ان آیات میں وہ برکت رکھی ہے. تو بہرحال دین پر عمل، یہ ایک مستقل ہماری ذمہ داری، اور اس کے بعد پھر اس کی حفاظت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو گویا سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے، پھر گرنے میں ایک قدم پھسلا اور پورا نیچے گر جاتا ہے. اسی طرح گناہ میں جب جاتا ہے تو نیکیوں کے اثرات ختم ہو کر انسان گناہوں میں اور گندگیوں میں پھر چلا جاتا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ رمضان کا وقت چونکہ قریب ہے، عورتوں میں عام طور پہ یہ ٹھیک ہے، عبادات کا اہتمام الحمدللہ ہو جاتا ہے. دو چیزیں خاص طور پہ، دو اور چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ اور دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. ایک چیز تو یہ کہ اعتکاف کا اہتمام عورتوں میں کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات ہیں، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ کسی پر کوئی کرتا ہے. ایک اور یعنی اب وہ عورتوں میں یعنی یا تو اعتکاف کا کم بھی سلسلہ ہے، اور جن میں ہوتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ میں بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان میں ایسا تھا کہ بعض روزے دار تھے، بعض نہیں تھے. بات تو ٹھیک ہے، کسی نے فرض روزہ ہے عمل کیا، کسی نے سفر میں گنجائش نہ رکھنے کی تو اس گنجائش پر عمل کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ فلم یعب الصائم علی المفطر والمفطر علی الصائم، ہمارا حال یہ تھا کہ جس نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہ رکھنے والے کے بارے میں کوئی عیب کا کوئی جملہ نہیں کہا کہ اچھا روزہ بھی نہیں رکھا، عجیب آدمی ہو، اور جنہوں نے روزہ رکھا ان کے بارے میں کسی نے نہیں کہا تم نے روزہ کیوں رکھا، بہت نیک بننا چاہتے ہو. یہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اعتکاف کا اہتمام ہو، جو کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے آسانی ہے وہ کر لیں، ضرور کریں، لیکن نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ فلانے کیوں نہیں کرتے اور تم لوگ کیوں نہیں کرتے. ہاں ترغیب ہو، ہر ایک کرنے کا اہتمام کرے، کوشش کرے، لیکن ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی کرے. تو بہرحال اعتکاف کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو کر سکتے ہوں کر لیں، نہ کر سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے اسباب پیدا کر دیں کہ کبھی اعتکاف کر لیں. ضروری نہیں پورے 10 دن کا ہو، چاہے چند دنوں کا بھی ہو کہ اعتکاف کر لیں، 1 دن 2 دن 3 دن، اور 10 دن کا کر لیا تو بہت ہی اچھا ہے. اپنے ہی گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لی جائے، مسائل تو خیر تم لوگ سیکھ سکتے ہو اپنے آپائیں وغیرہ جو ہیں ان سے کہ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں اور عورتیں کس طرح اعتکاف کریں. کمرہ گھر میں کوئی متعین کر لیا جائے، کوئی جگہ متعین کر لی جائے اور اس میں اعتکاف کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کے برکات، اس کے فضائل بھی عطا فرمائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جتنی خدمات کی ہیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں لوگوں میں دین پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں دین کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود رمضان کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ خاص طور پہ اعتکاف کے لیے متعین فرمایا تھا. تو اس وقت ہمارے لیے دوسرے دینی کاموں کے مقابلے میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو اہم چیز ہے، ایک تو اعتکاف کا میں بتا رہا تھا اور ایک اور چیز جو اہم ہے وہ جس کو میں نے شروع میں بات جہاں ذکر کی تھی کہ اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. ہم لوگ عبادتیں کر لیتے ہیں لیکن ساتھ میں پھر اخلاق کی درستی کا اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں جگہ دلانے کی. ظاہر ہے کتنا بڑا عمل ہوگا، جنت کے اعلیٰ درجے میں جگہ دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. ذمہ داری یعنی کہ اچھا میں کوشش کر لوں گا، ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، گارنٹی ہو گئی. بہرحال یہ ایک اہم عبادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مؤمن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، نیک اخلاق کے ذریعے سے صائم اور قائم، جو روزہ رکھنے والا، رات میں قیام کرنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے درجے کو پا لیتا ہے. میزان میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی. یہ حسن اخلاق ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے، نماز روزے سے اور نفل اعمال سے بھی بہت زیادہ اس کا وزن ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. دین صرف نماز روزے اور عبادات کے اہتمام کا نام نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچائیں، یہ چیزیں بھی اسلام میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہیں اور اس کو ہم جتنا درجہ دینا چاہیے ہم نے اپنے ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں اس کو وہ درجہ نہیں دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ، یہ مختلف باتیں تھیں، کوئی ایک مسلسل کوئی تقریر اور بیان نہیں بلکہ مختلف پوائنٹ تھے، نقطے تھے جو ذہن میں تھے، تو بہرحال اس لیے میں نے بتا دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہاں پر جو بھی جمع ہوئے آئے مختلف علاقوں سے، مختلف گھروں سے، اپنے اپنے ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اور اپنے اپنے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور آگے رمضان کے مہینہ بہت ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب ہی سے رمضان کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رمضان کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے، عبادتوں کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے اور عبادتوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرما دے، اور پھر جب یہ عبادتیں ہمیں کہ رمضان میں ہمیں عادت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے، مرنے تک کے لیے، ہماری موت تک کے لیے ہمیں اس پر قائم فرما کر اعمال صالحہ کی حالت ہی میں ہمیں موت نصیب فرمائے. آج ہی معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سہارنپور کے محدث تھے، وہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں تھے، ان کے ایک خلیفہ اور ان کے خاص شاگرد تلمیذ رشید تھے مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فجر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے، نماز سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے قرآن کریم کا جہاں کثرت تلاوت کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں ہمارے چچا مرحوم کا ضرور تذکرہ آتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندان میں حافظ اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے میں بہت معروف شخص ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو ہمارے لیے سبق چھوڑے ہیں کثرت تلاوت کا اور اخلاق حسنہ کا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں اور اللہ تعالیٰ ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ راحت کا، خیر کا، عافیت کا، ہدایت کا اور آسانی کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ بس اب مختصر دعا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الہ العالمین، ہم سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ جو بھی جمع ہوئے، جو جمع ہونا چاہتے تھے، آنا چاہتے تھے، نہ آ سکے، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہمارے متعلقین، خاص طور پہ یا اللہ ہمارے اعز اقربا، یا اللہ ہمارے متعلقین، جاننے والے، ہمارے دوست احباب تمام کو یا اللہ ہمارے دعاؤں میں شامل فرما، سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے، یا اللہ وہ متعلقین جو انتقال کر چکے ہیں، ہمارے اعز اقربا جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں جنہوں نے ہم پر جس طریقے سے بے احسان کیا ہو، یا اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں، تو ہر ایک کو جانتا ہے۔ الہ العالمین، یا اللہ تمام محسنین کی ایک ایک کی مغفرت فرما دے، جنہوں نے جس طریقے سے ہم پر احسان کیا تمام کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمیں جنہوں نے پڑھایا، جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، جن کے ذریعے سے دین کی سمجھ ہمیں ملی، یا اللہ جن کے ذریعے سے، یا اللہ جنہوں نے ہماری تربیت میں حصہ لیا، کسی طریقے سے ہماری امداد کی، یا اللہ تو تمام کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کا انتقال ہو گیا ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، اعلیٰ علیین میں بلند مقام نصیب فرما دے. الہ العالمین، یا اللہ جن کی جو حیات ہیں، جن کی یا اللہ جو موجود ہیں، جو زندہ ہیں، الہ العالمین یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت قوت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اللہ ان کو دنیا و آخرت کی ہر خیر نصیب فرما دے. الہ العالمین یا اللہ، یہ ادارہ، یہاں جو کام چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور جتنے دینی ادارے جہاں پر بھی یا اللہ دین کی محنت ہو رہی ہے، چاہے یا اللہ مدارس ہوں، مکاتب ہوں، تبلیغی جماعتیں ہوں، یا اللہ مراکز ہوں، جو یا اللہ انفرادی یا اجتماعی طور پر جو بھی کام کر رہے ہوں، تمام دینی خدمت کرنے والوں کو یا اللہ قبول فرما، ان کے ساتھ تعلق رکھنے حصہ لینے والوں کو قبول فرما، یا اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما، یا اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ آپس کی مخالفتوں سے یا اللہ حفاظت فرما لے، یا اللہ مخالفتوں سے بچا لے، اور آپس میں یا اللہ مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنے قبروں میں جانا ہے، یا اللہ سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. الہ العالمین، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کے عیوب پر نظر رکھنے کی اور اپنے آپ کے اصلاح کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا اللہ سال بھر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ شعبان کے مہینے کا اہتمام فرمایا، روزوں کی کثرت کے ذریعے سے اہتمام فرمایا، یا اللہ ہم وہ بھی نہ کر سکے، یا اللہ عبادات کی کثرت بھی ہم نہ کر سکے. الہ العالمین، ماہ مبارک قریب ہے، الہ العالمین ماہ مبارک میں ہمیں یا اللہ عبادتوں کی کثرت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے. یا اللہ ہم تجھ سے راضی کر، یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنے والے جو اعمال ہیں یا اللہ انہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ تیرے رضا ہمیں مطلوب ہے. یا اللہ تو نے ہمیں یا اللہ بغیر مانگے بلا استحقاق کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. یا اللہ ہم ان نعمتوں کے مستحق بھی نہیں. یا اللہ نعمتیں بہت سی وہ ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں، اور بہت سی نعمتیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ ہمارے جسم میں کیا کیا نعمتیں تو نے رکھی ہیں، کیا کیا رگیں تو نے رکھی ہیں، کیا کیا یا اللہ تو نے ہمارے اندر یا اللہ کتنی منفعت کی اور فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، کتنی تکلیفوں سے تو نے ہمیں بچا رکھا ہے. یا اللہ ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی. یا اللہ تو اپنے یا اللہ نعمتوں کی قدر ہمیں نصیب فرما دے. جو نعمتیں تو نے دی ہیں، جو صلاحیت دی ہے، جو عافیت دی ہے، یا اللہ ان تمام کو تیرے رضا والے اعمال میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، یا اللہ باعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ بد اخلاقی سے ہمیں محفوظ فرما لے. یا اللہ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے. الہ العالمین، یا اللہ تو ہی ہماری زندگیوں سے خوب واقف ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، یا اللہ ہمارے اندر جو بھی دینی لحاظ سے برائیاں ہوں، ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں جو بھی دینی لحاظ سے برائیاں ہیں، یا اللہ ان برائیوں کو تو ختم فرما کر اب خالص یا اللہ دینداری نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، یا اللہ ہمیں یا اللہ جو بھی جن فضولیات کی عادت پڑ چکی ہے، جن لغویات کی عادت پڑ چکی ہے، ان سے نکال کر اب یا اللہ تیرے طاعت کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی کثرت ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، یا اللہ تسبیحات اور استغفار کا اہتمام ہو. یا اللہ کثرت سے یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر. یا اللہ تو نے جس طرح اپنے نیک بندوں کو نوازا اور یا اللہ وہ اپنی قبروں میں گئے تو یا اللہ جنت کے باغیچے میں پہنچ گئے. یا اللہ جب قبروں میں گئے تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت میں اور جنت کے باغیچوں میں وہ پھر رہے ہیں. یا اللہ تیرے رحمت کے سایوں میں وہ ہیں. یا اللہ آخرت کے مزے بھی ابھی سے ان کے شروع ہو چکے ہیں. یا اللہ تو ہمارے لیے بھی آخرت کی ہر طرح کے راحت کے اسباب مہیا فرما دے. یا اللہ جتنی زندگی تو نے مقدر کی ہے، یا اللہ یہ زندگی تیرے رضا والے اعمال پر استقامت ہو. یا اللہ تیرے مخلوق کی خدمت اور تیرے مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہمیں بنا دے. یا اللہ ہمارے ذریعے سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے یا اللہ تیرے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ تیرے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ جو دینی ادارے ہیں، اللہ ان کو کسی طرح کی تکلیف، کسی طرح کا نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما لے. کسی مسلمان کو یا اللہ نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما لے. یہ بلکہ یا اللہ تیری مخلوق میں سے کسی مخلوق کو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، تمام کو یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما لے. الہ العالمین، یا اللہ تو نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو یا اللہ عطا بھی فرما دے. یا اللہ آخرت کے بلند مراحل ہم سب کے بلند مراتب ہم سب کے لیے یا اللہ طے فرما دے. الہ العالمین ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم قابل نہیں, یا اللہ اس مجمع میں تیرے نیک بندے بھی ہیں, یا اللہ بچے بھی ہیں. الہ العالمین یا اللہ, یا اللہ تو ان نیکوں کی برکت سے یا اللہ بروں کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے. یا اللہ یہ تو وہ مجمع ہے کہ لا یشقا جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. یا اللہ کوئی ایک تو, یا اللہ ایسے کئی ہوں گے, یا اللہ ایک تو ایسا ہوگا کہ یا اللہ جن کی تو دعا قبول کرتا ہے, جن کے یا اللہ جن پر تیرے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یا اللہ تو اس کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے, اپنی رضا عطا فرما دے, اور آخرت کے یا اللہ رضا مندی اور آخرت کی ہر طرح کی آسانیاں ہم سب کے لیے یا اللہ طے فرما دے. یا اللہ آخرت کی ہر طرح کی آسانی, موت کے وقت, موت کے بعد کے مراحل, قبر کے مراحل اور میدان حشر اور تمام مراحل, پرسرات کے مراحل ہم سب کے لیے یا اللہ ہم سب کے لیے اس طرح طے فرما دے جس طرح تو نے یا اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے تمام آسانیاں طے فرما دی ہیں. عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا, یا اللہ اس وقت عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ جو پل صراط سے اتنا تیزی سے گزر جائیں گے کہ یا اللہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ پل صراط کب آیا اور کب گزرے, یا اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے. الہ العالمین حوض کوثر کا پانی یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے, یا اللہ اس جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خوش نصیب جماعت ہوگی, صحابہ اور محدثین اور تابعین اور صلحاء کی, یا اللہ, یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ, یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی استطاعت سے بہت بڑھ کے مانگ رہے ہیں, لیکن یا اللہ تیرے رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں, تیرے خزانوں سے کوئی چیز بعید نہیں. یا اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما, اس سے بڑھ کر بھی عطا فرما دے. تیرے رحمت میں یا اللہ کوئی کمی نہیں, تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. الہ العالمین یا اللہ تو نے کہلوایا, تو نے ہی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں, تو یہ قبول بھی فرما لے. الہ العالمین یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما لے. یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا یا اللہ اس دعا میں, یا اللہ ہمارے تمام متعلقین, اعزہ قریبا, چھوٹے بڑوں کو سب کو شامل فرما لے. یا اللہ جو قریب ہے دور ہے سب کو شامل فرما لے. یا اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے. تمام دینی اداروں میں یا اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما دے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, یا اللہ وہاں کے ماحول کی حفاظت فرما. یا اللہ فتنوں کی کثرت ہے, ہر طرف بے حیائی کی کثرت ہے, یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد, مدارس, خانقاہوں کی, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما لے. تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی ہو, یا اللہ تو اس کے دین کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اس کے کاروبار کی, ہر چیز کی حفاظت فرما لے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ تمام امت میں, یا اللہ تمام انسانیت میں ہدایت کو عام فرما دے. یا اللہ ہمارے پڑوس میں بھی, آس پاس میں یا اللہ جو بھی ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں, یا اللہ جو اسلام سے دور ہیں, یا اللہ تمام کو یا اللہ ہدایت ان کو بھی عطا فرما کر. یا اللہ ان کو یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ یہ اوقات جو مبارک اوقات ہیں, یا اللہ یہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے, اور پوری امت کو یا اللہ ہدایت, یا اللہ ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دے. الہ العالمین عافیت کو عام فرما دے, امن و سکون کو عام فرما دے, ہدایت کو اور مغفرت کو عام فرما دے. الہ العالمین یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. الہ العالمین یا اللہ, یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو ہماری ضرورتیں ہیں اور ہم نے نہیں مانگی, یا اللہ بیٹھنے والوں کے دل میں بہت سی ضرورتیں ہوں گی جو یا اللہ دعاؤں میں نہیں آئیں, یا اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. الہ العالمین تمام کی ضرورتیں پوری فرما دے, تمام کی حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ, یا اللہ اور اپنی رضا عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.